الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے. سرکار نامدار، مکہ مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار، صاحب پسینہ خوشبودار، معطر و معمبر سرکار، صاحب زلف خمدار، شہنشاہ والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، بِإذنِ پروردگار تمام غیبوں پہ خبردار، امت کے حال سے خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے سلسلے غضب الہی عز و جل میں آج کا عنوان ہے تقدیر کو نہ ماننا. یاد رکھیے، تقدیر کو نہ ماننا بھی اللہ تعالی کے غضب کو ابھارنے والا عمل ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا. مسئلہ تقدیر میں تین مذہب ہیں، نمبر ایک جبریہ، اور نمبر دو قدریہ، اور نمبر تین اہل سنت. جبریہ جو ہیں یہ بندے کو پتھر کی طرح مجبور مانتے ہیں، اور جو قدریاں ہیں یہ بندے کو مختار مطلق مانتے ہیں کہ جو کرتا بندہ خود ہی کرتا ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ نے اس کا مقدر کر دیا بس وہ اس کو کرنا ہی پڑتا ہے. اور قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بندہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا عمل دخل نہیں ہے، معاذ اللہ. اور اہل سنت جو ہیں یہ مذہب رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل اور شعور بھی عطا فرمائی. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کے مثل بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ یہ کام چاہے کرے یا نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب بھی بندے کو مہیا کر دیے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اچھا یا برا، تو ساتھ ہی اس کے سامان بھی مہیا ہو جاتے ہیں. اسی لیے انسان کو اچھے کام پر جزا دی جاتی ہے، برے کام پر سزا دی جاتی ہے، اس کو پوچھ گچھ کی جاتی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھے یا بالکل مختار اور مرضی کا مالک سمجھے، یہ دونوں باتیں گمراہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قضاء و قدر کے جو مسائل ہیں یہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. بہار شریف میں لکھا ہے اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین اور ایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں؟ لہذا ہمیں ان معاملات میں بحث نہیں کرنی. اللہ ہمیں بحث کرنے سے بچائے. ترمذی شریف مشکات شریف کی روایت عرض کرنے لگا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب انوار الحدیث صفحہ نمبر 105 پر بھی یہ مل سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور شدت غضب سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو گیا کہ گویا انار کے دانے آپ کے عارض مقدس پر نچوڑ دیے گئے ہوں. پھر فرمایا کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے کی قومیں ہلاک نہیں ہوئی مگر جبکہ قضاء و قدر کے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا. میں تمہیں قسم دیتا ہوں. پھر فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلہ میں بحث نہ کرنا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. جو شریعت نے ہمیں کرنے کی اجازت دی وہ کرنے کی توفیق دے. جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا اللہ تعالی ہمیں اس سے منع ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کی خبر دی. فرمایا میرے امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں, یعنی تقدیر کوئی چیز نہیں, پھر وہ زندیقی ہو جائیں گے. تو اگر تم ایسوں سے ملو تو ان کو سلام نہ کرنا, اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے نہ جانا, اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دجال کے ہمراہی اور اس امت کے مجوس ہیں. مجوس کون ہیں؟ مجوسی وہ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ کو خدا مانتے ہیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مجوسیوں سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ مجوسی جو ہیں ان کے نزدیک دو خدا ہیں, ایک نیکی والا اور ایک بدی والا. تو یہ ایسے بدنصیب ہیں, یہ جو قدری ہیں یہ تو ایسے بدنصیب ہوئے کہ یہ ان سے بھی آگے چلے گئے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے افعال کا اعمال کا خالق ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو یوں تو جتنے بندے اتنے وہ خدا ہو گئے اور ہر عمل کا وہ انہوں نے خالق مانا. تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجوسیوں سے تشبیہ دی. ایک اور حدیث پاک سنیے, مسند امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کرنے سے منع کیا. اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ قدریہ کو سلام نہ کرنے کا مطلب ہے ان کا مطلقاً معاشرتی مقاطعہ کیا جائے, بائیکاٹ کیا جائے, تاکہ اس قسم کے غلیظ مقاصد اپنانے کی کسی کی ہمت نہ پڑے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے قدریوں پر لعنت کی, اور نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے مبعوث نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی امت کو ان قدریوں سے نہ ڈرایا ہو اور ان پر لعنت نہ بھیجی ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے لعنت کی قدریوں پر، اور کوئی نبی یا رسول پچھلے زمانے میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے گفتگو کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قدریا، جو قدر کو نہیں مانتے، اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کے ہمراہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غائب کی خبر پہلے سے ارشاد فرما دی، اور آپ نے سنا کہ یہ، یعنی اس کا انکار یہ ایسی بد نصیبی ہے، یہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کام کرنے والے پر اللہ تعالی نے بھی لعنت کی، اس کے ہر نبی نے بھی لعنت کی، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے ان پر لعنت فرمائی، اور پھر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم ان کو ملنے نہ جاؤ، خود مل جائے اور سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب نہ دو، تم خود سلام نہ کرو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے جو ہمیں یہ آداب سکھاتی ہے کہ مسلمانوں کو سلام کرو، بیمار ہو جائیں تو پتہ کرنے جاؤ، مر جائیں تو نماز جنازہ پڑھو۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ کام کرنے سے میرے آقا علیہ السلام نے منع کیا، پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہ ماننا، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنے والے سے یہ معاملات کرنے سے روک دیا گیا۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیو، ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کریں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم بھی اس گناہ میں شریک نہ ہو جائیں، ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو جائے، ہمارا عقیدہ بگڑ نہ جائے۔ دیکھیے نا، بچپن ہی سے ہمیں سکھایا گیا، ہم نے بھی بچپن میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اب آج اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہوں گے، ایمان کی صفتیں پڑھاتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد کرواتے ہیں۔ تو ایمان مفصل میں یاد کرواتے ہیں نا، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان گنت رحمت کے سلسلے ہوں ہمارے علماء ذیشان پر۔ آئیے آپ کو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف سے ایک مثال جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی وہ عرض کرتا ہوں، اس کو ایمان عقیدہ کی مضبوطی کے لیے آپ سمجھ لیجئے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثال دی، فرمایا کہ دو پیالیوں میں شہد اور زہر ہے، فرض کیجئے ایک پیالے میں شہد ہے، ایک میں زہر ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ہیں، شہد میں شفا بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے اور زہر میں ہلاک کرنے کا اثر بھی اسی نے رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے روشن دماغ حکیموں کو بھیج کر بتا بھی دیا ہے کہ دیکھو شہد، یہ شہد ہے اس کے منافع، یہ زہر ہے اس کے نقصانات، یہ بتا بھی دیا ہے، اور خبردار بھی کر دیا شہد کے قریب چلے جانا، زہر کے قریب نہ جانا، اور ان ناسے اور خیر خواہ حکمائے کرام کی یہ مبارک آوازیں تمام جہان میں گونجی اور ایک ایک شخص کے کان میں پہنچی۔ اب اس پر کچھ نے شہد کی پیالی اٹھا کر پی لی اور کچھ نے زہر کی، ان اٹھانے والوں کے ہاتھ جن سے انہوں نے یہ پیالیاں اٹھائیں وہ ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. ان میں پیالی اٹھانے اور منہ تک لے جانے کی قوت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. منہ اور حلق میں کسی چیز کو جذب کر کے اندر لینے کی قوت اور خود منہ اور حلق اور معدہ وغیرہ سب اس کی مخلوق ہیں. اب شہد پینے والوں کے معدے میں شہد پہنچا تو کیا وہ آپ خود اس کا نفع پیدا کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یا کیا شہد بذات خود خالق نفع ہو جائے گا؟ حاشا، ہرگز نہیں. بلکہ اس کا اثر پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں. اچھا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بندہ منو شہد پی جائے، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ چاہے تو شہد زہر کا اثر پیدا کر دے. یوں ہی زہر والوں کے پیٹ میں زہر جا کر کیا وہ خود بخود ضرر کی تخلیق کر لیں گے، یا زہر خود بخود نقصان کا سبب ہو جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ زہر کا اثر پیدا کرنا یہ بھی اسی کے قبضہ اقتدار میں. پھر فرماتے ہیں میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ اگر اللہ چاہے تو زہر شہد ہو کر لگے، مالک چاہے تو اس کا اثر بدل جائے گا. آپ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اول سے لے کے آخر تک تم نے دیکھا ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اب بندے نے چاہا کہ میں شہد اٹھاؤں تو اللہ تعالی نے شہد اٹھانے کے اسباب پیدا کر دیے. بندے نے چاہا زہر اٹھاؤں تو اللہ تعالی نے زہر اٹھانے کے اسباب پیدا کر دیے. یوں یہ شہد سنبھالنے والا اور یہ زہر سنبھالنے والا، یہ دونوں نے خود عمل کیا اور اللہ تعالی نے اس عمل کے اسباب کر دیے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. ہم عوام ہیں، ہماری اکثریت عوام ہے. اگر کسی بات پر کوئی نادان یوں کہتا نظر آئے کہ نہیں ہم تو مجبور ہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا تھا، وہی ہو گیا، ہمارا کیا قصور ہے، ایسے نادان کے پاس مت بیٹھیے اور اپنا ذہن بھی یہ نہ بنائیے. آپ نے بھی کبھی زبان سے ایسی بات نکالی ہو تو اس سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایسا ایمان رکھیے، ایسا ایمان رکھیے، ایسا ایمان رکھیے کہ ہمارے رب عز و جل نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہمارا اس پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت دلچسپ حکایت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آڈیو بیان مثنوی کی حکایات میں اس کو بیان کیا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی آپ کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگا مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں. آپ نے شاید فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے راز ہیں، تو اس طرف نہ جا. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سکھا سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے شان دی ہے، آپ مجھے سکھا دیں. جب وہ نہ مانا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، اس بندے کو میں نے سمجھایا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، پیارے کلیم، حجت تمام ہو چکی ہے، آپ نے اس کو سمجھا دیا ہے، اب نہیں سمجھتا تو آپ سکھا دیجئے. آپ نے اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی. اب ہوا یہ، وہ شخص اپنے گھر پہنچا اور بیٹھا تھا کہ مرغے اور کتے کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی. کتے نے کہا کہ بھائی مرغے، کتنے دن ہو گئے میں گوشت نہیں کھایا. تو مرغ نے کہا کہ کل ہمارے مالک کا جو گھوڑا ہے یہ مر جائے گا، تو جتنا چاہو کھا لینا. اس نے سنا تو بڑا خوش ہوا اور سمجھا کہ دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا بولیاں سیکھنے کا، ابھی پتہ چل گیا. تو اس نے وہ گھوڑا کھولا اور کسی کو جا کے بیچ دیا، اپنے پیسے لے لیے، اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ گھوڑا اگلے گھر میں جا کے مر گیا. کتے نے مرغے سے کہا کہ یہ تو بھگ گیا اور چلا گیا. تو مرغ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، کل ہمارے مالک کے جو اونٹ ہے نا اس کی باری ہے، تو تم اونٹ کا گوشت کھا لینا. اس نے یہ سنا تو اس کو بھی بیچ دیا، وہ بھی آگے جا کے مر گیا، پیسے کھڑے ہو گئے. بظاہر یوں ہوتا رہا اور مرغا اور کتا آپس میں گفتگو کرتے رہے. پھر اگلے دن بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارے مالک کے بیل کی باری ہے، تو جتنا مرضی کھا لینا. اب وہ اس نے بیل کھولا اور بیل بھی بیچ دیا. یوں اس نے ایک ایک کر کے اپنے جو جانور تھے وہ بیچ دیے. جب کوئی جانور نہ رہا تو کتے نے مرغ سے کہا کہ یہ تو سارے جانور بک گئے اور تم روز ہی کہتے ہو کہ فلاں کھا لینا فلاں کھا لینا، وہ تو مل ہی نہیں رہا، وہ تو سارے بیچ دیتا ہے. تو مرغ نے کہا کہ ہمارا مالک جو ہے نا یہ اچھا نہیں کر رہا، یہ کھولتا ہے اور اگلے کو جا کے بیچ دیتا ہے اس کے دروازے پہ، وہ مر جاتا ہے، یہ صحیح نہیں کر رہا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی گویا کہ اپنی اتارتا ہے کسی کے گلے میں ڈال دیتا ہے. تو یہ کہہ کر مرغ نے کہا کہ اچھا کل ہمارے مالک کی اپنی مرنے کی باری ہے، کل ہمارے مالک کی اپنی موت ہو جائے گی، ہمارا مالک ہی کل کو مر جائے گا، تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، تو جہاں چاہو چلے جانا اور جو چاہو کھا لینا. اب جب اس نے سنا تو بے چینی لگ گئی، اور مرغ کی پچھلی جو ساری خبریں تھیں وہ صحیح تھیں، اب اپنی بھی اس کو پریشانی لگ گئی. اب یہ روتا روتا اور پریشان پریشان بارگاہ موسوی علیہ السلام میں حاضر ہوا اور آن کر عرض کرنے لگا کہ یا نبی اللہ، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے منع کیا تھا، تجھے منع کیا تھا اللہ کے رازوں کو نہ کھول، تو مانا نہیں. اب ہونا وہی تھا جو اللہ نے مقدر کیا تھا، تو یہ کام نہ کرتا، تیرے جانور مرنے مرنے تھے اور اب تو نے بھی مرنا ہی مرنا ہے، تیری موت تو آنی ہے، لیکن اب جو تجھے بے چینی ہے یہ تو نہ ہوتی، تو میرے مقدر میں کیا ہے؟ کسی ٹھیلے والے کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، اس نے لکھ کے لگایا ہوا تقدیر کا حال پوچھئے، خود فٹ پاتھ پہ ہیں اور لوگوں کی تقدیریں بتا رہے ہیں، کمال ہے. اس کے پاس جا کے کوئی کہتا ہاتھ دکھاؤ تو اس کو ہاتھ دکھانے لگ جاتے ہیں، کسی نجومی کے متھے لگ جاتے ہیں. یوں مت کیجئے، یہ نجومیوں کے پاس جانا بھی منع ہے. مدنی چینل آپ کا خیر خواہ ہے، دعوت اسلامی آپ کی خیر خواہ ہے. وہ کام جن سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے، دنیا خراب ہوتی ہے، جن کاموں سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے، دعوت اسلامی ان کاموں کی نشاندہی کر کے آپ کو بتاتی ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کی خدمت میں ایسے معاملات لے کر آتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنے. اسی طرح ہمارے مبلغین آپ کی خدمت میں وہ باتیں بھی بتاتے ہیں جن سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو وہ کام بتاتے ہیں جن سے ہمارا رب، ہمارے آقا علیہ السلام راضی ہو جائے. تو دعوت اسلامی چونکہ آپ کی خیر خواہ ہے، مدنی چینل آپ کا خیر خواہ ہے، میرے مرشد گرامی کو دعائیں دیجئے جنہوں نے دعوت اسلامی بنائی، جنہوں نے مدنی چینل ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ کروڑوں نہیں ان گنت رحمتیں امیر علیہ سنت پہ نازل فرمائے، ان کی آل اولاد پر نازل فرمائے، اور ان کے کام میں اور زیادہ برکت دے. ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں فیض یاب فرمائے. انہوں نے جامعات ہمیں بنا دیے، مدارس بنا دیے تاکہ علم عام ہو جائے، مسلمان علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا. علم حاصل کرنے کے لیے میرے مرشد گرامی نے ہمیں اعتکاف کا ذہن دیا، رمضان میں اعتکاف کیجئے. علم حاصل کرنے کے لیے امیر اللہ سنت نے ہمیں فیضان سنت کا درس دینے، فیضان سنت کا درس سننے کا ذہن دیا، رسالے لکھ کے دیے، پڑھنے کا ذہن دیا. تو علم حاصل کیجئے ان باتوں کا جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے یا غضب فرماتا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صاحب علم کرے، صاحب علم نافع کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اچھے علم پر اچھا عمل بھی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کہا بدکاریوں کے دفتر
چالو آکر شفیع